الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقال تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام مشائخ عظام اور قابل احترام برادران اسلام اور عزیز طلبہ، آج کی یہ مجلس دراصل جامعہ الفضل کی سالانہ دستار بندی اور تقسیم اسناد کی مجلس ہے، جس میں یہاں جن طلباء نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا ان کی دستار بندی اور ان کو سندیں دی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ جن طلباء نے حفظ کی تکمیل کی انہوں نے اپنا آخری سبق اپنے اساتذہ اور مربیوں اور اپنے بہی خواہوں کے سامنے سنایا، اور اس طرح ان کا اعزاز و اکرام عمل میں آیا، اور مدرسے کے اندر طلباء کی تعلیم و تربیت کا جو سلسلہ جاری ہے اور ان کو جن علوم سے آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ نے خود طلباء کی زبانی سنی، گویا مدرسے کی تعلیم و تربیت کے کچھ عملی نمونے आपके सामने पेश किए गए और सिद्दीकी साहब की जबानी मुख्तसर रिपोर्ट भी आपने सुन ली। मकसद इस इजलास के इनेकाद का जो था वो तो बेहमदिल्ला बहुसन खूबी हासिल हो चुका। ऐसे मौके पर दुआओं का भी अहतमाम किया जाता है और कुछ दो चार बातें हाजरीन मजलिस के सामने पेश की जाती हैं। उस फरीजे की अदायगी के लिए मुझे इन हजरात ने आपके सामने पेश किया है। यहाँ से हमारे जो तलबा फरागत हासिल करके जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब व सुन्नत के उलूम से उनको आरास्ता फरमाया। यहाँ मदरसे के क़याम के दौरान इनको अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की तौफीक अता फरमाई। इन उलूम की तहसील के लिए हमारे बुजुर्गों ने जो निसाब मुकर्रर फरमाया है उस निसाब को मेहनत और जद्दोजहद के साथ उन्होंने अपने असातिदा से पढ़ा और मैं इम्तिहानात में कामयाबी भी हासिल की। गोया एक मरहला हुसूल इल्म का इस तरह इन्होंने मुकम्मल किया। ये इनके लिए बड़ी सआदत की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इल्मे दीन जैसी अजीम दौलत से मालामाल फरमाया। ये वो अजीम दौलत है जो हर कसो नाकस को नहीं दी जाती बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का फजल खास जिन बंदों को शामिल हाल होता है। अल्लाह तबारक व तआला इस दौलत से उन्हीं को नवाजते हैं। बारी ताला फरमाते हैं वमन यूतल हिकमत फ़कद ऊतिया खैरन कसीरा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जिसे हिकमत और इल्मे दीन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हिकमत की तशरी सुन्नत से फरमाई है, वह उलूम किताब व सुन्नत से अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको नवाजा उसको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खैर अजीम दी गई, खैर कसीर अता की गई। और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद मन यरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ खैर अहले इल्म यहाँ मौजूद हैं, यहाँ तनवीन ताजीम के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला अपने जिस बंदे के साथ बड़ी भलाई का इरादा करते हैं उनको अल्लाह ताला दीन की फहम समझ और दीन का इल्म अता फरमाते हैं। हजरत शेख मौलाना ज़करिया साहब नवरल्लाहु मरकज़हू ने फ़ज़ाइल क़ुरान के शुरू में शरह अहया के हवाले से नकल फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको कुरान पाक जैसी दौलत अता फरमाए, नेमत अता फरमाए, और वो आदमी किसी और साहिब नेमत को जिसको कुरान के अलावा कोई और नेमत दी गई है उसके मुताबिक ये समझे कि उसको जो नेमत दी गई है उस नेमत के मुकाबले में जो मुझे मिली है अच्छी है बढ़कर है, तो उसने कुरान पाक की शक्ल में अल्लाह की जो नेमत दी गई उसकी नाकदरी की। मालूम हुआ ये बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता की जाती है। और कुरान पाक में बारी ताला ने इसी को फरमाया सुम्मा वरसनल किताब अल्लज़ीन इस्तफ़ैना मिन इबादिना, कि हमने अपनी किताब के उलूम का वारिस बनाया उन लोगों को जिनको अपने बंदों में से हमने मुंतखब फरमाया, चुना, बरगुजीदा फरमाया। लफ्ज़ इस्तिफा इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तेमाल फरमाया है। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब नवर अल्लाह मरकज़हू अपनी मारूफ तफसीर मारिफुल कुरान में इस आयत की तशरीह करते हुए फरमाते हैं कि लफ्ज़ इस्तिफा का इस्तेमाल कुरान पाक में आम तौर पर اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء اور حضرات ملائکہ کے لیے فرمایا ہے، ان اللہ اصطفى آدم ونوح وعلى ابراہیم وعلى عمران وعلى العالمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت نوح علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام اور حضرت ابراہیم کے گھرانے اور حضرت عمران کے گھرانے کو دنیا والوں کے مقابلے میں چنا، منتخب فرمایا۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں سے بعض فرشتوں کو اپنا پیغام اپنے نبیوں تک پہنچانے کے لیے اور لوگوں میں سے بعض انسانوں کو نبی بنا کر اپنا پیغام اور اپنے احکام اپنے دوسرے بندوں تک پہنچانے کے لیے چنتے ہیں، منتخب فرماتے ہیں، برگزیدہ فرماتے ہیں۔ یہ لفظ استفاء یا عام طور پر حضرات انبیاء اور رسل اور حضرات ملائکہ کے لیے قرآن پاک میں استعمال کیا جاتا ہے، اس موقع پر تمام حضرات مفسرین کا اتفاق ہے، اس آیت کا مشکار امت محمدیہ ہے، اس کے علماء اس آیت کے براہ راست کا مشکار ہیں اور دیگر امت علماء کے واسطے سے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اور خاص طور پر علماء امت کو تمام لوگوں اور تمام بندوں میں سے اس کام کے لیے اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کے علوم کے لیے چنا اور منتخب فرمایا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں، جن لوگوں کا مشغلہ اخلاص کے ساتھ گویا کتاب و سنت کے علوم کی ترویج و اشاعت ہے، یہ اس بات کی علامت ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اولیاء ہیں۔ یہ آیت اس کی دلیل ہے، اور اسی آیت ہی کی گویا تشریح کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان العلماء ورثت الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر، کہ حضرات علماء یہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث اور جانشین ہیں، اور حضرات انبیاء نے روپیے پیسے دینار و درہم وراثت میں نہیں چھوڑے، انہوں نے تو علم دین کو چھوڑا ہے وراثت میں۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے علم دین حاصل کیا اس نے بہت بڑی دولت پا لی، گویا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم دین کے حصول کو بڑی دولت کے حصول سے تعبیر فرماتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ فراغت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا کام ختم ہو گیا، بلکہ دین کے علم کی نسبت سے وہ ایک تو وہ دور ہوا کرتا ہے جس میں آدمی میں اتنی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو کہ وہ علوم سے مناسبت حاصل ہو جائے، گویا اس نصاب کے ذریعے سے ان فراغت حاصل کرنے والوں میں وہ استعداد اور صلاحیت پیدا ہوئی ہے، اب وہ آگے جا کر کے اسی صلاحیت اور استعداد کی بنیاد پر خود ان علوم کا براہ راست کتابوں سے مطالعہ کر کے وہ مزید ان میں ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ پہلا دور جو تھا وہ مکمل ہوا، اب دوسرا دور شروع ہوا ہے، خود ان علوم میں مزید ترقی حاصل کرنے کے لیے گویا تدریس ہو اور درس و تدریس کا مطالعہ کا ایک سلسلہ قائم رکھیں گے، پھر گویا لوگوں تک اس امانت کو پہنچانے کے لیے بھی گویا رات اور دن کوشش میں لگے رہیں گے، اس لیے کہ اس کا یہی حق ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہو اس کو چاہیے کہ اس امانت کو امت کے دوسرے افراد تک پہنچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دے، اپنی ساری صلاحیتوں کو اور اللہ تعالیٰ نے جو اسباب و وسائل عطا فرمائے ان سب کو گویا اس امانت کو اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانے کے لیے بھرپور طریقے سے استعمال کرے اور اپنے اس فریضے سے اپنے آپ کو اللہ کے حضور سپردوش کرنے کا اہتمام کرے. کل کو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سلسلے میں سوال ہوگا. قرآن کی آیت کریمہ دو آیتیں جو شروع میں میں نے پیش کی ہیں, باری تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب, کہ ہم نے قرآن ہم نے اپنی کتاب کے اندر جو واضح احکامات اور ہدایت کی باتیں بیان کی ہیں لوگوں کے واسطے, اس کو جو لوگ چھپاتے ہیں سیکھ چکنے کے بعد اس کو چھپاتے ہیں ان کے لیے قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, کہ ان لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں فرشتوں اہل ایمان اور پوری مخلوق کی لعنت. بہت بڑی سخت وعید ہے. الذین تابوا, البتہ جو لوگ اپنی گویا غلطی سے باز آ جائیں, تائب ہوں, توبہ کریں, واصلحوا اور اپنے حال کو ٹھیک اور درست کر لیں, اور وبینوا اور اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر لیں, فاولئک اتوب علیہم, باری تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے بندوں کو میں معاف کر دوں گا, وانا التواب الرحیم, اور میں معاف کرنے والا بڑا مہربان ہوں. گویا ہر اس آدمی کا فریضہ ہے جو اس علم دین کو حاصل کرے اور اللہ کے دوسرے بندوں تک اس کو پہنچانے کا اہتمام کرے. اس بات کا انتظار نہ ہو کہ کسی مدرسے کی طرف سے کسی تدریسی ذمہ داری کا آپ کو پیشکش کی جائے, کسی مکتب میں آپ کو مدرس بنایا جائے, چاہے کوئی مدرسے والے آپ کو دعوت دیں یا نہ دیں, کسی مکتب میں آپ کو اس خدمت کی انجام دہی کے لیے بٹھایا جائے یا نہ جائے, اس علم کے سیکھنے کے بعد آپ کا یہ فریضہ ہے کہ آپ اس علم کو اور اس امانت کو اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ہاں اس کا بڑا اہتمام تھا. بخاری شریف کی کتاب العلم میں آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت پڑھی ہوگی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں اکثر ابو ہریرہ تھا, کہ ابو ہریرہ بہت کثرت سے گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں اور حدیثیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. اگر قرآن کریم کی یہ دعایتیں نہ ہوتی تو میں کبھی اس کو پیش نہ کرتا, اور میرے مہاجرین بھائی وہ تو تجارت میں لگے رہتے تھے, اور میرے انصاری بھائی زراعت اور کھیتی باڑی میں مشغول رہتے تھے. ابو ہریرہ پیٹ بھر کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑا رہتا تھا. گویا حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بھی دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں انہی دو آیتوں پر گویا اعتماد رکھتے ہوئے فرماتے ہیں. گویا ان آیت نے خالی قرآنی احکام نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بھی لوگوں تک پہنچانا یہ اسی انہی آیتوں پر عمل کا مصداق ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یہ بھی خود قرآن پاک کی تشریح اور تفسیر ہے. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم, آپ لازم کے ارشادات دراصل قرآن ہی کی تشریح اور تفسیر ہے. اس لیے جس طرح قرآن کو اور قرآنی احکام کو لوگوں تک پہنچانا ایک فریضہ ہے, آپ کی باتوں کو بھی پہنچانا فریضہ ہے. حضرات صحابہ اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے. اسی بخاری شریف کی کتاب الوضو میں آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت پڑھی ہوگی جس کو امام بخاری بار بار اپنی کتاب میں جہاں وضو میں تین مرتبہ اعضاء کو دھویا جائے اس سلسلے میں پیش کرتے رہتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آزاد کردہ غلام حمران ابن عبان کے پاس پانی منگوایا, اور مقام مکائی گویا برسر عام جگہ تھی, وہاں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے باقاعدہ وہ وضو کیا جو انہوں نے نبی کریم सलासन को करते हुए देखा और फिर फरमाया कि नबी करीम सलासन को इसी तरह वुजू करते हुए देखा, आपने फरमाया जो आदमी इस तरह वुजू करे और दो रकात इस तरह अदा करे ला युहद्दिसु फीहिमा नफ्सहु, उन दो रकात की अदायगी के दौरान वो अपने जी से बातें न कर रहा हो तो उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हजरत उरवा इब्न जुबैर के तारीख में ये ज्यादती है कि हजरत उस्मान ने फरमाया अगर कुरान पाक की ये दुआएं न होती तो मैं ये रिवायत लोगों के सामने बयान न करता। देखिए हजरत सहाबा का एक आम मिजाज था, वो अपने मशागिल में मशगूल होने के बावजूद उनके मशागिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को और दीन के अहकाम को लोगों तक पहुंचाने की राह में उनके लिए रुकावट नहीं बनते थे। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हैं, उनका जो सल्तनत का इलाका था आज अगर आप दुनिया का नक्शा उठा करके देखें तो जज़ीरतुल अरब से लेकर रूस की ये रियासतें अज़रबैजान वगैरह जितनी भी हैं और उधर अफ्रीका का पूरा इलाका, वह आजकल यूँ समझिए कि 20-25 ममालिक इस इलाके के अंदर आप बने हुए हैं। उस पूरे इलाके के बादशाह होने के बावजूद उन्होंने वह ये नहीं कहा लोगों से कि बादशाह के कामों की मशगूली की वजह से मुझे इल्म का हक और इल्म दूसरे लोगों तक पहुंचाने का मौका नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलती, नहीं, बल्कि इन हालात में भी वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वुजू का तरीक़ा उन्होंने देखा था बाकायदा अमली तौर पर लोगों को करके बतलाया। गोया ये चीज़ इनकी राह में रुकावट नहीं। आपने किताबुल इल्म में पढ़ा होगा हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने अपने शागिर्द हजरत इकरमा और अपने बेटे हजरत अली को हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास भेजा, जाओ उनसे हदीसें सुनो। चुनांचे ये दोनों उनके बाग में गए। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाग में अपने खजूर के दरख्तों को पानी पिला रहे थे। ये हजरात पहुँचे, पूछा क्या बात है कि आपसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात को सुनने के लिए। फौरन वो काम छोड़कर वहीं दरख्त के नीचे गोद मार करके बैठ गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बयान करना शुरू किया। इमाम बुखारी ने बाबू बिनाई मसाजिद के अंदर तो मस्जिद नबी की तामीर का पूरा वाकया हजरत अबू सईद खुदरी की जबानी इसी नस्बत से जिक्र किया है। गोया ये खेती बाड़ी की मशगूली अल्लाह के रसूल की बातों को लोगों तक पहुँचाने की राह में रुकावट नहीं थी, बल्कि हजरत अबू सईद खुदरी का शुमार तो मुकसरीन सहाबा में है, यानी वो सहाबा जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बहुत सारे हज़ार से ज़्यादा इरशादात और अहादीस को लोगों तक पहुँचाया। गोया ये मशगूली इस राह में रुकावट नहीं बनी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक आपने बुखारी ही के अंदर पढ़ा होगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में बसरा के गवर्नर थे। ये अबू जमरा वाली रिवायत जिसमें वक्त अबुल कैस का तज़किरा है, जो हजरत अबू जमरा ताबी हैं वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से नकल करते हैं, वो उसी ज़माने की है। बसरा का इलाका चूँकि इराक के अंदर वाक़ था तो वहाँ फारसी ज़बान बोली जाती थी। ये अबू जमरा फारसी से वाकिफ थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की अरबी बातों को उन लोगों के सामने फारसी में और उनकी फारसी चीज़ों को इनके सामने अरबी में पेश करते थे। बहरहाल मैं तो ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बसरा के गवर्नर हैं, लेकिन इसी गवर्नरी के ओहदे पर कायम रहते हुए और उसके फराइज को अदा करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। रोज़ाना उनके दरस का एक सिलसिला जारी है। गोया ये फराइज हुकूमत हुकूमत की जिम्मेदारियां उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को अल्लाह के दूसरे बंदों तक पहुंचाने की राह में रुकावट नहीं बनती। हजरत अली का वाकया आपने शमाइल में पढ़ा होगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पानी मंगवाया और राहबाए कूफा कूफा के चौक में
بیٹھ کر باقاعدہ وضو کر کے لوگوں کو بتلایا اور پھر اس کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر کے انہوں نے نوش فرمایا. وہ روایت آپ نے شمائل کے اندر پڑھی ہوگی. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے. آپ امیر المومنین ہیں, بادشاہ وقت ہیں, لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور آپ کی اعمال کو, آپ کے گویا نمونوں کو لوگوں کے سامنے اس زمانے میں بھی پیش کر رہے ہیں. گویا حضرت صحابی کا ایک مزاج تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر ہر بات کو لوگوں تک پہنچانا اپنا فریضہ سمجھتا تھا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے مسلم شریف میں پڑھا ہوگا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار جا رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, خطاب کیا, یا معاذ ابن جبل, تو جواب میں کہتے ہیں لبیک وسادے. تھوڑی دیر خاموش رہ کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا معاذ ابن جبل, پھر یہ کہتے ہیں لبیک وسادے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہ کر تیسری مرتبہ فرمایا, پھر فرمایا کہ جو اللہ کا بندہ سچے دل سے شہادتین کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو حرام کر دیتے ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ افلا ابشر بھی الناس, میں یہ بشارت یہ خوشخبری لوگوں کو نہ سنا دوں؟ تو جواب میں حضور فرماتے ہیں کہ لوگ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں. آپ نے گویا روک کیا. روایتوں میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی اس حضور کے اس ارشاد کی وجہ سے اس روایت کو لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کیا. اب یا تو یہ کہ حضور نے جو فرمایا تھا شروع میں وہ یہ سمجھے, شروعات میں اس کی تشریح میں دونوں باتیں کہی ہیں, بہرحال آخر میں ان کو یہ خیال آیا کہ اگر یہ چیز بالکل ظاہر کرنے جیسی نہ ہوتی تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس کو بیان نہ فرماتے, اور خود آپ نے جو منع کیا اس کی وجہ اذیت تکیلو بتلائی. معلوم ہے جہاں یہ اندیشہ ہو کہ سننے والے اس کو سن کر عمل کے معاملے میں کسل و سستی کا شکار ہوں گے وہاں ممانعت ہے. چنانچہ اسی حکمت کے پیش نظر جب ان کی موت کا وقت قریب آیا, آخری گھڑی ہے, سب لوگوں کو اپنے کمرے میں بلوایا, اس فرماتے ہیں میں نے جتنی بھی باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی تھی وہ سب میں پہنچا چکا سوائے ایک بات کی, وہ بھی پہنچا رہا ہوں. گویا ہر صحابی اس بات کو اپنے لیے ضروری سمجھتا تھا کہ حضور کے ارشادات امت تک پہنچائے. یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا تھا اور وہ اس کے حقدار تھے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا حق ادا کر کے گویا پورا کر دیا کہ کوئی ایک چیز بھی باقی نہیں رکھی. حجت الوداع کے خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, جو موجود ہیں ان لوگوں کو جو موجود نہیں ہیں میری باتیں پہنچا دیں. حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ عظیم القدر تابعی ہیں, فرماتے ہیں ایسا ہی ہوا, یعنی لوگوں نے جو لوگ نہیں تھے ان کے ساتھ ان تک وہ باتیں پہنچائی. بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا فریضہ ہے اور خود اس پر عمل کا اہتمام یہ اس سے بڑھ کر کے ہے. علم کے دو حق ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ آدمی خود اس پر عمل کا اہتمام کرے. آپ نے وقت عبدالقیس کی روایت میں پڑھا ہوگا کہ جب وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, ہمارے اور آپ کے علاقے کے درمیان یہ کفار قریش کا علاقہ ہے, ہم جب چاہیں آپ کی خدمت میں حاضری نہیں دے سکتے, البتہ حرمت والے مہینوں میں جب کہ یہ لوگ جو ہے لوٹ مار سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں ہمیں حاضری کا موقع بھی ملا ہے, اس لیے کوئی ایسی ڈو ٹوک بات بتا دیجیے. لکھ بے رو بھی مورانا و ند خلو بھی جنا, کہ ہم اس پر عمل کر کے خود بھی جنت میں داخل ہوں اور جن لوگوں کو اپنے پیچھے چھوڑ کر کے آئے ہیں ان کو بھی اس سے آگاہ کریں. گویا علم کے دو حق ہیں. پہلا حق یہ کہ عمل کرے اور دوسرا حق یہ کہ دوسرے اللہ کے بندوں تک پہنچائے. ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن اور یعلم من یعمل بہن. کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو سیکھے, حاصل کرے, اس پر عمل کرے, یا کسی ایسے اللہ کے بندے کو سکھلائے جو اس پر عمل کرنے والا ہو. معلوم ہوا خود عمل کرنا اور دوسرے اللہ کے بندوں کو سکھلانا. اس پر آپ تمام طلباء سے خاص طور پر عرض کروں گا کہ اس پہلے فریضے کو بھی یعنی اس پر عمل کا اہتمام, یا اگر آدمی علم پڑھے اور عمل کا اہتمام نہ کرے تو اس سے بدتر آدمی کوئی نہیں ہے. ابو داؤد شریف کے اندر غالباً روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز اللہ کے نزدیک سب سے بدترین وہ آدمی ہوگا, وہ عالم ہوگا جس نے اپنے علم اور عمل کا اہتمام نہیں کیا. گویا یہ ہمارے لیے بڑی گویا بجائے خوشی کے غمی کی بات ہوگی کہ علم حاصل کرنے کے بعد عمل کا اہتمام نہ کیا جائے. آپ حضرات کو طلب علمی کے زمانے میں اگر کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اب فراغت کے بعد مستقلاً کچھ اہل اللہ کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کریں, وہاں قیام کریں اور ایسے ماحول میں رہیں جہاں آپ کی عملی کوتاہیاں درست ہوں. اس کے بعد ہی آپ دین کے گویا علم کی اشاعت اور حفاظت کی خدمت میں اپنے آپ کو لگائیں. اس سے پہلے اگر آپ اپنے اس میں مشغول ہوں گے تو جو فائدہ مطلوب ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. لوگ جب دیکھیں گے کہ آپ جس علم کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں آپ خود ہی اس پر عمل نہیں کرتے تو ان کو اس علم کے ان باتوں پر یقین نہیں آئے گا. اصل تو یہی ہے کہ حضرات صحابہ کا ایک مزاج تھا کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن لی اس پر ایسا عمل کا اہتمام کہ شاید ہمارا آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیسے اس پر عمل کا اہتمام کرتے تھے. یعنی ذرا بھی اس میں تعویل کی گنجائش نہیں. آپ نے پڑھا ہوگا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور کچھ لوگوں کو کھڑے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا اجلس, بیٹھ جاؤ. اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نہیں تھے, باہر تھے, اندر آ رہے تھے اور ان کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے اجلسو, وہی بیٹھ گئے. میرا اور آپ جیسا کوئی آدمی ہوتا تو تعویل کرتا, وہ تو اندر جو کھڑے ہیں ان کو کہا گیا, مجھے نہیں کہا گیا. لیکن وہاں تعویل واویل کچھ نہیں, وہاں تو بس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ بیٹھ جاؤ کان میں پڑا, وہیں بیٹھ گئے. تو پھر حضور نے ان کو دیکھا, حضور نے خود ہی فرمایا آج اندر آؤ, تو اندر آیا, آنے کا اہتمام کیا. گویا جیسا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کو سنا اس کے مطابق عمل کا اہتمام. یہ گویا حضرت جو ایک صحابی ہیں وہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا, پیچھے سے آواز آئی ارفع ازارک فإنه انخا وابقا, کہ اپنی لنگی کو ذرا اونچا کر لو, اس کے اندر تمہارے کپڑے کی بھی صفائی ہیں اور کپڑا دیر تک محفوظ رہے گا, باقی رہے گا. کہتے ہیں وہ صحابی کہ میں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے. میں نے عرض کیا ہے رسول اللہ یہ تو ایک معمولی چدریا ہے. دیکھو وہ یوں سمجھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری چادر کی حفاظت کے پیش نظر یہ ارشاد فرما رہے ہیں, اس لیے انہوں نے یہ جواب دیا. ہم لوگوں کی جو عادتیں ہیں تعویل والی اس قبیل کا جواب ہرگز نہیں ہے, مت سمجھنا اس کو. تو بہرحال انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ معمولی چدریا ہے یعنی اگر وہ پھٹ بھی گئی میلی بھی ہو گئی تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امالک فی اسوۃن, کیا میری ذات میں تمہارے لیے نمونہ موجود نہیں. کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی کو دیکھا کہ آدھی پنڈلی تک تھی, اسی وقت انہوں نے آدھی پنڈلی تک اپنی لنگی کر دی. ایک صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, ایسے موقع پر حاضر ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کے بٹن کھلے ہوئے تھے. پوری زندگی ان صحابی نے اور ان کے بیٹے نے کبھی بٹن ہی نہیں لگائے. پہلی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر جب پڑی اور آپ کی جو کیفیت دیکھی وہ دل میں ایسی سما گئی, یہ تھے عاشق اللہ کے رسول کے, وہ چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی اور نمائندے بن کر قریش کے پاس جب جا رہے تھے اور وہاں مکہ میں اطلاع پہنچی تو آپ کے قبیلے کے لوگ
آپ کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہتھیار سجا کر اور اپنے ساتھ لے گئے کہ بھائی چلو تم جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے ہم تمہارے ساتھ. حالانکہ وہ سب غیر مسلم تھے لیکن قبیلے اور خاندان کی رشتہ داری کی وجہ سے وہ آئے تھے. انہوں نے کہا آپ اپنا پیغام پہنچائیے. تو جس وقت وہ لے کے جا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لنگی آدھی پنڈلی تک ہے, اور اس زمانے میں قریش کا جو رواج تھا وہاں کا فیشن وہاں کے بڑے لوگوں کا یہ تھا کہ وہ چادر اپنی لنگی اتنی نیچی رکھتے تھے کہ زمین سے گھسٹتی رہے. تو ان کے خاندان کے لوگوں نے حضرت عثمان سے کہا عثمان تم قریش کے سرداروں کے پاس ایلچی اور نمائندے بن کر کے جا رہے ہو اور تمہاری لنگی آدھی پنڈلی تک ہے, تمہاری اس حیب کو دیکھ کر وہ تم کو درخور اعتنا نہیں لائے, اس قابل نہیں سمجھے گے کہ تمہاری طرف توجہ کی جائے, تم کو بھی وہی گویا روش اختیار کرنی چاہیے, تم بھی اپنی لنگی ذرا نیچی کر دو تاکہ زمین سے گھسکنے لگے اور وہ لوگ سمجھے یہ بھی کوئی بڑا آدمی ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کیا فرمایا, ہکذا عزرت حبیبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لنگی باندھنے کا انداز یہی تھا, میں اس میں بدل تبدیلی نہیں کر سکتا. وہ آپ حضرات کے اندر اتباع سنت کا وہ اہتمام ہو, آپ کے مزاج میں وہ چیز رچ بس جائے, آپ کی زندگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نمونہ ہو جائیں, شریعت کے احکام پر عمل کرنا آپ کا مزاج ثانی بھی بن جائے, یہ کیفیت ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے دین کی خدمت کا کام لیں گے. یہ نبوت کی وراثت یہ کوئی عہدہ نہیں ہے, یہ کوئی افتخار اور تفاخر کی چیز نہیں ہے, یہ تو ایک مسئولیت ہے, ایک ذمہ داری ہے جو آدمی جتنا گویا مقاصد باعث اور وظائف نبوت کو اخلاص کے ساتھ جتنا انجام دے گا وہ اس قابل ہے کہ اس کو وارث انبیاء سے تعبیر کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرائض نبوت کو قرآن میں مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے, آپ پڑھ چکے ہیں, ان تمام کو اپنے سامنے رکھیے اور اپنی زندگیوں کو اسی کے مطابق ڈھالیے, اسی کے مطابق گویا اپنے آپ کو بنانے کا اہتمام کیجئے اور وہ فریضے وہ ذمہ داریاں وہ مسئولیت ادا کرنے کا اہتمام کریں گے, تب گویا اس قابل بنا کہے جا سکتے ہیں کہ یہ وراثت گویا ان کو حاصل ہے. تو بہرحال ضرورت ہے اس کا اہتمام ہو. آج دنیا پیاسی ہے, آج کیا آپ اس احمد آباد شہر میں بے شمار مسلمان ایسے ہوں گے تو کلمہ تک جانتے نہیں ہیں, دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو گویا اگر اتنے سب فراغت حاصل کرنے والے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیتے اور لگ جاتے تو کیا اس کی نوبت آتی, ضرورت ہے کہ ہم اس کے اندر اپنے آپ کو کھپا دیں, اور روزی کا ذمہ دار تو اللہ تعالیٰ ہے, وہ جب دشمنوں کو روزی دیتا ہے تو اپنے دوستوں کو جو اس کے دین کی خدمت کرنے والا ہوں بھلا کیا ان کو بھوکا رکھے گا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ مخلص اور منافق اور جو ہے کون سچا اور کون جھوٹا اس کی پہچان کے لیے تھوڑی بہت آزمائش ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کبھی اپنے ایسے بندوں کو ضائع نہیں کرتے. اس لیے آپ ان دینی خدمات میں اپنے آپ کو مشغول کریں. البتہ یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے اپنے اساتذہ اپنے مربیوں سے آپ کا تعلق قائم ہو, انہی کے واسطے سے حضرت قاری محمد صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ ہمیشہ بڑی تاکید سے فرماتے تھے کہ آپ کو یہ دینی خدمات اپنے اساتذہ کے مشورے کے مطابق انجام دینی ہے. ان فارغ ہونے والے بچوں کے والدین بھی اس مجمع میں ہوں گے, ان سے خاص طور پر کہوں گا کہ آپ ان اپنے ان بچوں کو اغوا نہ کر لیں, یوں نہ کہیں کہ میں جو کہوں وہ کرو, بلکہ ان کو یوں کہہ دیجئے کہ جس طرح آپ نے اپنے اساتذہ سے علم حاصل کیا آج بھی ہم آپ کو اپنے اساتذہ ہی کے حوالے کرتے ہیں, انہی کے مشورے کے مطابق اور انہی کے ہدایت کے مطابق آپ علمی کام علمی خدمات دینی خدمات انجام دیں, پھر دیکھو اللہ تعالیٰ اس میں کیسی برکت ڈالتے ہیں. بہرحال ضرورت ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے. میں اس موقع پر ان حضرات طلبہ، ان کے اساتذہ اور ان کے اولیاء کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج وہ دن نکھلایا. بہت کئی سال پہلے ایک سفر شروع کیا تھا، آج وہ پائے تکمیل تک پہنچا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت کے ساتھ ان کو گویا اس مرحلے سے کامیابی سے پار فرمایا. یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے. یہ سعادت بزور بازو نے دان بخشت خدائے بخشندہ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. اللہ نے ان کو اس سے نوازا، اب اس کا حق یہ ہے اور اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیں، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی ذات سے جتنا زیادہ سے زیادہ فائدہ اللہ کے بندوں کو پہنچایا جا سکتا ہو اس میں آپ کی طرف سے کوئی دریغ نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ ارشاد جو غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، لا یهدی اللہ بک رجلا خیر لک من حمر النعم، اے علی تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو ہدایت کا راستہ دکھلا دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. آپ اسی دولت کو حاصل کرنے کا اہتمام اور کوشش کیجئے. اس وقت دنیا کے لیے بہت بڑا فتنہ حب جاہ اور حب مال ہے. ترمذی شریف میں آپ نے روایت پڑھی ہوگی کہ بکریوں کا وہ ریوڑ جس کا کوئی نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا چراواہا بھی نہ موجود ہو، اس میں اگر دو خونخوار بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی اس کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مال اور جاہ کی محبت آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے. آج اس دور میں سب سے بڑا فتنہ یہی حب جاہ اور حب مال کا ہے. علماء بھی اسی کی طرف ڈلے ہوئے ہیں. ضرورت ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھ کر اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پورے اخلاص اور استقامت کے ساتھ دین کی خدمات انجام دی جائیں. اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے بزرگوں سے جڑے رہیں، ان کی ہدایت کے مطابق کام کریں، اپنی کمزوریوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا بار بار جائزہ لیتے رہیں، اس کا استحضار ہو، اس کی اصلاح کی طرف توجہ ہو. اپنے آپ کو کامل نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیے کہ اب مجھ میں کسی اصلاح کی ضرورت نہیں. آدمی پوری زندگی قابل اصلاح رہتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو اس طرح سمجھتے ہوئے ان چیزوں میں، اس میدان میں آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور آپ سے، آپ کے اساتذہ نے، آپ کے مربیوں نے، اور آپ سے جو ہے آپ کے والدین وغیرہ نے جو اچھی توقعات اور امیدیں قائم کی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اس سے بڑھ کر کے ثابت کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لو بھائی. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی. کہ اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی تو اپنے خزانہ غیر سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و مستنکر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اللہ جو طلبہ یہاں سے فراغت حاصل کر رہے ہیں ان میں سے ہر ایک کو تو اپنے دین متین کی اور علم دین متین کی اشاعت کے لیے حفاظت کے لیے خدمت کے لیے بے انتہا قبول فرما. جو صلاحیتیں جو قوا جو اسباب و وسائل جو نعمتیں تو نے عطا فرمائی ہیں ان سب کو تیرے دین علم دین ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے حفاظت کے لیے خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما. اللہ ان چیزوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ان کی حفاظت فرما. ابنائے دنیا میں سے نہ بنا ابنائے آخرت میں سے بنا دے. اللہ ان میں سے ہر ایک کو ہدایت کا چراغ بنا. مفتاح للخیر اور مغلاق للشر بنا. اللہ طلب علمی کی زمانے کی کوتاہیوں اور غفلتوں کو معاف کر دے. اس کی وجہ سے علم دین کی خدمت سے محروم نہ فرما. اپنا فضل کا معاملہ فرما ان سے ان کے اساتذہ اور مربیوں نے جو امیدیں قائم کی ہیں اللہ ان کے اس سے بڑھ کر کے بنا دے. ان کی ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. اور زندگی کی راہوں میں اللہ ان کی رہنمائی دستگیری مشکل کشائی فرما. فطروں سے ان کی حفاظت فرما. جن بچوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے اللہ ان سب کو بے انتہا قبول فرما. جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین کیا قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما. قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما. قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما. دن و رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو وعدے حفظ قرآن کی تکمیل پر تو نے فرمائے ہیں ان وعدوں کو ان بچوں ان کے والدین ان کے اساتذہ ان کے بربیوں ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. اللہ جو نکاح ہوئے ان سب نکاحوں میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما. تمام جوڑوں میں مودت اور رحمت پیدا فرما. ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما. آپس کی ہم کلیوں سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا. اس دیوالی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان کو مالا مال فرما. ان نکاحوں کو نگاہوں اور شرمگاہوں کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. ان کی روزیوں میں بھی برکت و وسعت عطا فرما. اور اللہ نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بھلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ان کو عطا فرما. نکاح کی نسبت سے جن شروع اور برائیوں سے بنا چاہی گئی اس سے ان کی حفاظت فرما. اللہ اس جامعہ الفضل کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما. اس کے علمی اخلاقی انتظامی تعلیمی تربیتی اصلاحی معیار کو بلند سے بلند فرما. اس کے قائم کرنے والوں چلانے والوں پڑھانے والوں پڑھنے والوں تعاون کرنے والوں تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما. ہر قسم کے شرور فتن آفات بلیات مکارے سے اس کی حفاظت فرما. اس کی تمام ضروریات کے اپنے خزانے غیب سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما. ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہماری پیشانیاں پکڑ پکڑ کر تو اپنی داد و فرما بداری ہم سے کروا لے. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرما. خاص طور پر اللہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپو دروی, حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی, قاری ولی اللہ صاحب اور حضرت مولانا طلحہ صاحب کے گھر والوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما, بے گھروں کو گھر عطا فرما, بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کے اولاد نافرمان ہیں اللہ ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کے اولاد شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی سنتیں پیدا فرما. جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما. ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. شیعیت اور رافضیت, خارجیت و ناصبیت کے شر, سازشوں اور فتنوں سے عالم اسلام کی حفاظت فرما. اہل حق کو اللہ غلبہ اور اقتدار عطا فرما. اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما. یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت, رواداری, حسن سلوک, ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی نصیب فرما. جو لوگ اللہ اپنی سیاست کے مد میں اللہ رجحانات کے بیچ ان کے درمیان بونا چاہتے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام کر دے. شاعر اسلامیہ کی پوری پوری حفاظت فرما. اللہ ہمارے اصلاف کرام تیرے نیک اور مقرب بندوں نے دین کے جو سلسلے یہاں قائم کیے ہیں, مدارس عربیہ, مکاتب قرآنیہ, مراکز دینیہ, خانقاہیں, مساجد, تبلیغی اور دینی مراکز, دینی اور دینی جماعتیں اور جمعیتیں, اللہ ان تمام کی حفاظت فرما. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے, اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا جینا غائبین فلا تردنا خائبین, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا علانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك.